بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ہم نے واقعہ پچھلے دو ہفتے سے عزوہ احزاب کا واقعہ اور اس کی بعض تفصیلات پڑھیں. اب آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کس طرح بیان فرمایا ہے اور اس کی بعض اہم باتوں میں جو سبق ہے ہمارے لیے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں. یہ احزاب کا واقعہ یعنی مختلف جماعتیں جو جمع ہوئی تھیں تقریباً ایک مہینے تک مدینہ منورہ کے باہر رہیں. سن 5 ہجری، راجح قول کے مطابق سن 5 ہجری شوال کا مہینہ تھا، ایک مہینہ تقریباً وہاں رہیں. اس کے بعد جو حالت پیش آئی کہ وہ سب کے سب شکست کھا کے بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت نازل ہوئی، ہوائیں چلیں، فرشتے اترے. آگے آیاتوں میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے جو تم پر انعامات ہیں، جو احسان ہیں، ان کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس کئی لشکر آ گئے. جند ایک لشکر، جنود کئی لشکر، فوجیں، احزاب، جماعتیں. تو ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحاً، ہم نے ان پر ہوا بھیجی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کو سزا دینے کے لیے ہوا آتی ہے، قرآن کریم میں اس کو ریح کہا جاتا ہے. جب نفع والی ہوائیں، عام رحمت والی ہوائیں، بارش کی ہوائیں چلتی ہیں تو اس کو ریاح کہا جاتا ہے. فارسلنا علیہم ریحاً، تو چونکہ ان کفار کے لیے بھیجی گئی تھی اور وہ سزا کے لیے تھی، تو ریح. وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتوں کی جماعتیں. یہاں پر ایک بات جو نقطہ بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ سورہ یاسین میں جو واقعہ مشہور ہے، سورہ یاسین میں جو واقعہ پیش آیا تھا حبیب النجار، جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ان انبیاء کی بات مان لو، یہ پیغمبر ہیں، ان کی بات مان لو، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اچھا تم بھی ان کے مذہب میں داخل ہو گئے. ان کو شہید کر دیا گیا تھا. مشہور واقعہ ہے سورہ یاسین میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے اس کا تذکرہ کرنا مقصد ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم پر عذاب آیا، لیکن کیا تھا؟ وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء، ہم نے ان کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا. وما کنا منزلین، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی لشکر نازل کرنے کی. کیا ہوا تھا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک تیز آواز تھی، سب ختم ہو گئے. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لشکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک آواز سے سب ہلاک ہو گئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فارسلنا علیہم ریحاً، ہوا بھی بھیجی، آندھی بھیجی، تیز ٹھنڈی ہوا تھی. وجنوداً، اور ایک لشکر نہیں، کئی لشکر بھیجے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرورت ہی نہیں تھی، یہاں فرماتے ہیں کئی لشکر بھیجے. تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کے بلند مقام ہونے کا تذکرہ ہے. آپ کے مقام بلند کو ظاہر کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں کئی لشکر بھیجے گئے تھے فرشتوں کے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت تو ایک لشکر کی بھی نہیں تھی. ایک فرشتہ ایک پھونک مار دیتا تو پوری قوم تباہ ہو جاتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے پوری فوج کی فوج آ گئی تھی. ایک فوج نہیں, کئی فوجیں جماعتیں, کئی جماعتیں آ گئی تھیں فرشتوں کی, لیکن ان کو بھی لڑنا نہیں پڑا. جیسے بدر میں تو جنگ میں فرشتے شامل ہوئے تھے, یہاں پر فرشتوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا فرشتوں, اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی لڑنا نہیں پڑا. فرشتے آئے, اس سے کیا ہوا, سب کے کفار کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا, اور بعض آوازیں ان کو آئیں جس سے وہ گھبرانے لگے, پریشان ہونے لگے. بعض صحابہ نے کچھ فرشتوں کو دیکھا, حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے دیکھا تھا. تو لم تروہا, مطلب یہ ہے کہ تمام عام طور پر نظر نہیں آ رہے تھے تمہیں لشکر اور فرشتے, کہیں کہیں کوئی آواز آ گئی, کسی نے کچھ دیکھ لیا, اتنا ہو گیا. فارسلنا علیہم ریحاً وجنودا لم تروہا, ایسے لشکر بھیجے, کئی لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے, لیکن وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا. تم نے خندق کھو دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اور مشکل وقت میں تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, محنت کا کام کیا, تنگی کے ساتھ بھی گزارا کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اور جب ایسا مشکل وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کیا ہوتا ہے, لوگ پہچانے جاتے ہیں, مشکل وقت میں لوگ پہچانے جاتے ہیں. اور یہاں ایسا ہی ہوا, آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں, لوگ پہچانے گئے. جو بڑے اچھے اچھے ساتھ دینے والے تھے پیچھے ہٹ گئے, ان کا نفاق ظاہر ہو گیا, پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق ہے, کتنی محبت ہے. اذ جاؤکم من فوقکم, یاد کرو جب وہ تمہارے پاس آ گئے اوپر کی جانب سے, یہ فوجیں اور احزاب اور یہ جو کئی جماعتیں تھیں انہوں نے حملہ کیا. اذ جاؤکم من فوقکم, اوپر کی جانب سے بھی آ گئے, من اسفل منکم, نیچے کی جانب سے آ گئے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے دونوں جانب سے حملہ ہو رہا ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کا ایک بلندی والا حصہ ہے, ایک نیچائی والا حصہ ہے, دونوں طرف سے حملہ کیا. بعض فرماتے ہیں کہ اسفل تو چلو ذرا سا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ ذرا باہر تھے خندق کے باہر, فوق اوپر یہ وہ تھے جو بنو قریظہ جو اندر ہی رہ رہے تھے, جس کا واقعہ آیا تھا کہ بنو قریظہ اندر رہتے ہوئے باہر والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. جنگ تو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو مصالحت تھی اس کی خلاف ورزی کی اور باہر والوں کے ساتھ وہ مل گئے تھے. اذ جاؤکم من فوقکم, یاد کرو جب وہ تمہارے پاس آ گئے اوپر کی جانب سے, نیچے کی جانب سے. اور واذ زاغت الابصار, اور حال ایسا تھا کہ صحابہ جیسے مضبوط مضبوط ایمان والے, مضبوط جسم والے, انتہائی طاقت والے, لڑنے میں ماہر, جنگ کے ان کے تجربات, کئی جنگیں پہلے فتح حاصل کر چکے ہیں, لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اذ زاغت الابصار, کیسا گھبراہٹ کا موقع ہوگا. اذ زاغت الابصار, نگاہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. نگاہیں, جب انسان کی نگاہ ہر چیز سے ہٹ کے بس وہاں, اب کوئی حملہ کرے گا, اب کوئی آ رہا ہے, اب کچھ ہو رہا ہے. زاغت الابصار. اور وبلغت القلوب الحناجر, اور کلیجے منہ تک آنے لگے. کلیجے ایسا لگا جیسے باہر نکل آئیں گے, ایسا خوف کا عالم تھا. اور وتظنون باللہ الظنون, اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے, مشکل وقت آتا ہے تو بعضوں کو تو غیر اختیاری خیالات آتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں اب ہمیں فتح ہوتی ہے یا شاید ہمیں فتح نہ ہو, ہو سکتا ہے سامنے والے اب ہمیں ختم کر دیں. تو یہ بھی کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی کمال کے خلاف ہو, خیال آ رہا ہے کہ شاید اب یہ حملہ کر رہے ہیں, اتنی سخت طاقت کے ساتھ حملہ کیا ہے, شاید ہم لوگوں کو شہید کر دیا جائے. تو یہ خیال آنا کوئی اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے. تو بہرحال تظنون باللہ الظنون کے ایک معنی یہ ہوئے کہ صحابہ جو کامل ہیں, صحابہ ہیں, ان کو بھی طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، اور غیر اختیاری طور پر یہ آنے والے خیالات، ان پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں، خیال آ رہا تھا شاید فتح ہو، شاید فتح نہ ہو، شاید شہادت مل جائے، شاید یہ ہو جائے، یہ ہوتا رہا. اور تظنون باللہ الظنون کے عموم میں دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ تم مسلمان اللہ کے بارے میں جو گمان کر رہے تھے وہ الگ تھا، اور منافقین کفار اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے وہ الگ تھا. طرح طرح کے گمان لوگوں کے دلوں میں آ رہے تھے. اس وقت کیا ہوا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس وقت مؤمنوں کو آزمایا گیا، مؤمنوں کا امتحان لیا گیا، اور ان کو سخت طریقے سے ہلا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس کا مطلب ہے کتنا سخت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سخت زلزلہ، سخت زلزلہ، سخت امتحان. جیسے کبھی ہوتا ہے، شاید بعضوں کو مثال سے بات سمجھ میں آئے، کہ ایک شخص کسی چیز کے اوپر کھڑا ہے، وہ چیز تھوڑی سی ہلتی ہے تو انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے، جب وہ چیز زیادہ تیز ہلائی جاتی ہے تو انسان کے لیے ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، گر جاتا ہے. لیکن کوئی اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لے، مضبوط باندھ لے، پکا باندھ لے، تو پھر جتنا بھی ہلائے گرے گا نہیں انسان، اس لیے کہ بندھا ہوا ہے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، گویا کہ یہ اتنا سخت ہلایا گیا کہ یہ صحابہ اگر ایمان پر مضبوط اور پختہ نہ ہوتے تو وہ ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا، کفر میں چلے جاتے، لیکن اتنے مضبوط، اتنے پکے تھے کہ زلزلوا زلزالا شدیدا کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم لوگوں کی سوچ، ہم لوگوں کی ذہنیت کیا ہوگی کہ تھوڑا سا ہمیں کوئی بات ایک دو مرتبہ سمجھا دیتا ہے، کوئی غلط بات چند مرتبہ کہتا ہے، چند مرتبہ کہتا ہے، کہتے ہیں نا یہ جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو کہ سامنے والا اس کو سچ سمجھنے لگ جائے. اور یہی ہو رہا ہے. ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایمان میں قوت مانگنی ہے اور ہمیں فتنوں سے حفاظت مانگنی ہے. ہم تو ہلکا سا بھی زلزلہ ہو تو ہمارے ایمان خطرے میں چلا جائے گا. یہ صحابہ کا ایمان تھا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں صحابہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ عادل تھے، ان کے تمام کے تمام میں عدالت تھی، بہت مضبوط تھے، پختہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے لیا تھا. اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اس لیے صحابہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ہی مقام دیا تھا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ سخت زلزلہ تھا لیکن یہ لوگ جمے رہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ پکے ہیں، بالکل پکے ایمان والے ہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. آگے کیا؟ یہ تو ایمان والوں کا حال تھا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. دوسری طرف منافقوں کا حال یاد کیجئے، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری ایمان مضبوط نہیں ہے، یعنی ایمان مضبوط نہیں کا مطلب ہے کہ نفاق ہے، شک کرنے کی بیماری ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مضبوط نہیں ہوتے، یہ کہہ رہا ہے اچھا اس کی بھی مان لی، وہ کہہ رہا اس کی بھی مان لی، یہ کہہ رہا اس کی بھی مان لی، صحیح غلط میں پہچان نہیں ہوتی اور ہر طرف کی باتیں مان لیتا ہے. والذین فی قلوبہم مرض، انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، انسان اپنے علم پر مضبوط ہو، اپنے عمل پہ مضبوط ہو، اور اپنے ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، فقہا محدثین سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں قوت ہونی چاہیے. کوئی ہمیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دے دیکھو تم یہ کیا عمل کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، دیکھو فلانی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ہم کہا ہاں یہ بات تو صحیح لگی ہوئی، یہ تو صحیح لگ رہی ہے ایک بات، اور صحیح لکھی ہوئی ایک بات، تو ہم اس کی بات مان لیں گے اور اب تک جو سیکھا تھا. حالانکہ ہم ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب مسائل ہم پڑھتے ہیں تو مسائل کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ تاکہ آسانی سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، دلائل کا تذکرہ وہاں پر نہیں کیا جاتا۔ ہم نے مسائل پڑھے، کتنے مسائل ہیں، اور تمام مسائل کو دلائل کے ساتھ سمجھنا، یاد رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے علماء نے مسائل کو آسان کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اب اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات پہ عمل کر رہے ہیں، بچپن سے ہمارا عمل ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مسئلہ اسی طرح ہے، کوئی آ کر کہتا ہے دیکھو یہ مسئلہ تو اس طرح ہے، حدیث میں اس طرح آتا ہے، ہم نے حدیث دیکھ لی، مسئلہ دیکھ لیا، ہاں ہم نے جو اب تک جو پڑھا نا سب ہمیں غلط پڑھایا گیا ہے، فوراً ہم بدل جاتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا دوسری طرف تحقیق تو کر لیں کہ نہیں نہیں، ظاہر ہے کہ اتنی ساری باتوں میں سے، 100 باتوں میں سے ایک بات کی دلیل آپ دے رہے ہیں، تو کوئی دلیل کی بنیاد پر ہی جنہوں نے سکھایا ہے انہوں نے سکھایا ہوگا، ان سے بھی تو معلوم کر لیں۔ یہ آج کل کے ایک عمومی ایک مزاج ہے کہ یہ بات صحیح معلوم ہو گئی تو اس کو لے لیا، اب تک جو سیکھا تھا وہ سب چھوڑ دیا، اس کے بعد تیسرا کوئی شخص آئے گا وہ کچھ اور بتائے گا تو اچھا وہاں چلے جائیں گے۔ آج کل کا یہ ماحول ہی ایسا ہے، انسان میں پختگی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، تو یہ جس کے دل میں بیماری ہے، شک ہے، پختگی نہیں ہے، تو وہ کیا کہنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے، دوسروں کو کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ تو صرف دھوکے کا وعدہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے خندق والے حصے میں جب جا کر چٹان کو مارا تھا اور اس میں چنگاری نکلی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے وہاں کسرا کے اور روم کے وہاں کے محلات دکھائے گئے ہیں اور یہ مسلمان فتح کریں گے، اس وقت بعضوں نے کہا تھا کہ حالت تو یہ ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کا ہے نہیں، ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے، اب یہاں اپنی جان کا خطرہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا اور ایران اور یہ روم کے محلات فتح ہوں گے، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ بعض لوگوں نے کہا تھا، ان کے نام بھی مفسرین نے لکھے ہیں کہ کون تھے کہنے والے اور کن کے سامنے کہا تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے جو کہا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا، وہ دھوکے کا وعدہ ہے، تو پھر اگر رسول جب دھوکے کا وعدہ کر رہا ہے تو پھر رسول کیسے ہوئے وہ؟ یہ لوگ صرف چونکہ عام طور پر اپنا نفاق ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہتے تھے یہ تو رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول نے کہا ہے، لیکن دھوکے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر رسول بھی اور دھوکہ بھی، دونوں چیزیں کہاں آ سکتی ہیں؟ یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں، کبھی کبھی لوگ ان اپنے الفاظ سے پکڑے جاتے ہیں کہ کتنا ان میں ایمان ہے، کتنا نفاق ہے، ایک طرف کہتے ہیں رسول اور ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا نفاق اللہ تعالیٰ نے کتنا ظاہر کر دیا کہ ان کے ہی الفاظ میں نظر آ رہا ہے کہ یہ رسول، لفظ رسول استعمال کرنے میں جھوٹے ہیں، ایک کو رسول مانتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اور دھوکہ دے رہا ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے تو صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہم سے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ فتح ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا، چلو چلو یہاں سے چلتے ہیں، اپنی جان بچاؤ ابھی۔ اور وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، کتنا سخت وقت ہوگا، کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے، صحابہ تو تھے ہی لیکن ساتھ رہنے والوں میں سب آگے، منافقین بھی، کم از کم ساتھ رہنے والے جو مسجدوں میں آنا جانا کرتے تھے وہ تو ایک ہو جاتے، لیکن جب مشکل وقت ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی امتحان لیتے ہیں، اس میں صحیح اچھے برے دونوں طرح کے لوگ پہچانے بھی جاتے ہیں، ایک فائدہ، اور دوسرا یہ کہ جو اہل حق ہیں ان کا اور سخت امتحان ہوتا ہے کہ اچھا اب تم شریعت پر جم کر دکھا دو، اور وہ اس وقت بھی شریعت پر جم کر جب دکھا دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعامات عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہنے لگے، اذ قالت طائفۃ منہم، ایک طرف تو باہر سے کفار، ایک طرف اندر سے بنو قریظہ، ایک طرف جو ساتھ میں ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ساتھ کھانا، مسجد میں آنا، وہی لوگ مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو صحابہ شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہیں منافقین، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس سے مجمع ٹوٹتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو روحانی اور قلبی تکلیف اس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِّنْهُمْ، ان منافقوں میں سے بعض لوگ کہنے لگے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعو، یثرب مدینہ کا پرانا نام، اے اہل یثرب، اے مدینہ والوں، لا مقام لکم، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم کہاں یہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہو؟ کہاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں خندق کے پاس آ کر ٹھہرے ہو؟ یہاں تو موت ہے۔ لا مقام لکم، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں، فرجعو، یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، چلو اپنے گھروں کو جاؤ۔ اب خود نہیں ٹھہرنا چاہتے، خود نہیں ٹھہرتے، دوسروں کو بھی ہٹا رہے ہیں کہ چلو چلو یار، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، چلو ہم جاتے ہیں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتی تھی، بعض منافق وہ تھے جو ذرا لحاظ کر رہے تھے، کھل کر یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ دھوکہ ہے، کھل کر یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ دوسروں کو کہ چلو چلو ہم یہاں سے جاتے ہیں، لیکن لحاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، خطرہ رہتا ہے وہاں پہ، وہاں پر دیواریں بھی ایسی نہیں ہیں کہ محفوظ ہوں، چور بھی آ سکتے ہیں، حملہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں وہاں ضرورت ہے، اس لیے ہمیں گھر جانا پڑ رہا ہے، تو آپ اجازت دے دیجئے۔ ظاہر کے لحاظ سے ابھی بھی اپنے نفاق کو وہ چھپا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ طائفۃ منہم، ان منافقوں میں سے، تو یہ منافق تھے، اور ان منافقوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو یہ کہتی تھی، اور ویستأذن فریق منہم، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹے ہیں، وما ہی بعورہ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، وہ صرف یہاں میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ولو دخلت علیہم من اقطارہا، اگر مدینہ پر حملہ کر دیا جائے، اگر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا جائے، من اقطارہا، تمام اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر باہر سے آنے والے جو کفار ہیں وہ ان سے مطالبہ کریں کہ چلو ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ مسلمانوں کے خلاف، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے یہ مطالبہ کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ چلو تم ہمارے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ، ہم ہر طرف سے حملہ کر کے ان مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ وہ کفار کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ولو دخلت علیہم من اقطارہا، اگر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا، ان لوگوں پر حملہ کر دیا جائے، من اقطارہا، مدینہ منورہ کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے مطالبہ کیا جائے، اپنے کفار ان کے ساتھ اپنے ساتھ شامل ہونے کا ان سے مطالبہ کریں، لآتوہا، تو ان کے ساتھ شامل ہو جائے جنگ میں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ شامل ہو جائیں گے، لیکن کفار کے خلاف لڑنے میں شامل نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کو مسلمانوں سے کوئی محبت اور ہمدردی نہیں ہے۔ لآتوہا وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور پھر وہ اپنے گھروں میں، ابھی تو کہتے ہیں گھر جا کر ٹھہرنا ہے، اور جب کفار مطالبہ کریں گے تو وما تلبثوا بها، اپنے گھروں میں تھوڑی دیر ٹھہریں گے، جلدی جلدی نکل آئیں گے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف۔ اس کے اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں، ہم تو ایک تفسیر کے لحاظ سے چل رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے، آیت کا مقصد یہ ہے کہ اصل ان کو گھر میں رہنا نہیں ہے، اصل گھر کی حفاظت نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ مدد نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں سے ہمدردی اور محبت نہیں ہے، ان کو ہمدردی اور محبت کفار سے ہے۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے آپ سے کچھ کام ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور دوسرا شخص آتا ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں اس کو وقت دے دیتا ہے، کس کے ساتھ محبت ہے، کس کے ساتھ تعلق ہے؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ انہوں نے، تمام نے، اس میں مسلمان تو تھے لیکن اصل تو منافقین کی بات ہو رہی، ان منافقوں نے، یہ ایسے منافق ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ وہ جب وقت آئے گا مدد کرنے کا تو لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کب ہوا تھا یہ؟ جب بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت تو ظاہر ہے کھلی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جنگ بدر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس سے مسلمانوں کو ایک اعزاز ملا، حق و باطل میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرق کی ایک علامت رکھی، تو اس میں جو لوگ منافقین شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی کہنے لگے بعد میں، او اگر ہم شامل ہو جاتے تو ہم یہ کرتے ہیں، آئندہ موقع ملے گا تو ہم یہ کریں گے۔ وہ ہوتے ہیں بعض لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، بولتے زیادہ ہیں، کرنے کے وقت کچھ نہیں کریں گے، یہی حال تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایسا کریں، آئندہ اگر موقع ملے گا تو ہم یہ کریں گے، اچھا ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ اگر ہم مسلمانوں کی جنگ ہوگی تو ہم ضرور ان کو پورا پورا ساتھ دیں گے، یہ معاہدہ ہے۔ اب احزاب کا وقت آیا، سن 5 ہجری ہے، احزاب ہر طرف سے حملہ کر کے آ گئے ہیں، اب آؤ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جنگ ہوگی تو ہم مسلمانوں کا پورا ساتھ دیں گے، کہاں گئے تمہارے وعدے؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں کہ آئندہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد؟ ایسا ہے جس کا سوال کیا جائے گا، آخرت میں اس پر ان سے مطالبہ ہوگا کہ وعدہ کیا تھا تم نے، معاہدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَار، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَار، یہاں میدان سے بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا۔ ایک حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میدان سے بھاگنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بھاگتے کیوں تھے؟ ان فررتم من الموت یا بالقتل، اگر موت یا قتل سے تم بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اگر مقدر ہے تمہارا مر جانا ابھی تو ابھی مر جاؤ گے، گھر جا کر مرو گے، اور اگر مقدر ہے ابھی تمہارا زندہ رہنا تو پھر کچھ بھی ہو جائے کوئی تمہیں نہیں مار سکتا۔ میدان جنگ سے کہیں اور جانا اور بھاگنا، اس سے تمہارا وقت مقرر جو موت کا ہے وہ بدلے گا نہیں۔ یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہاں میدان جنگ میں ٹھہریں گے، جس کو قرآن نے قرار کہا ٹھہرنا، میدان جنگ میں اگر ٹھہرتے ہیں تو موت آ جائے گی، قتل ہو جائیں گے، گھروں میں جاتے ہیں یہاں سے بھاگتے ہیں تو ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ان سے کہہ دیجئے کہ میدان جنگ سے بھاگنا یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتا، اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو یہ جانا تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، بھاگ کر چلے گئے، گھر پہنچ گئے، آرام سے بیٹھ گئے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم بھاگ کر چلے گئے تو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، مگر تھوڑا تھوڑا عرصہ، جب تک زندگی ہے تب تک کے لیے تمہیں کچھ مل جائے گا۔ یہ ہے دنیا، انسان دنیا میں تھوڑی سی راحت حاصل کرنے کے لیے شریعت کو کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت تک کے لیے ہے، موت تک کے لیے تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا، آخرت میں ہمیشہ کی تکلیف میں رہو گے، اس کے بجائے موت تک کے لیے تھوڑی سی مشقت اٹھا لو تو آخرت میں ہمیشہ کی راحت ملے گی۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، دنیا میں تمہیں تھوڑا ہی سا فائدہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، جب تک زندگی ہے تب تک تھوڑا سا تمہیں آرام مل جائے گا، وہ بھی ظاہری، قلبی آرام اور روحانی سکون تو ملنے والا ہی نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کر کے اور آپ کو تکلیف پہنچا کے کون سا سکون ملتا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ایک اور اسی بات کو سمجھا رہے ہیں جو پیچھے والی آیت میں آئی تھی، ایک تقدیر والی بات کہ موت سے بھاگنا، قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ، آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان منافقوں سے، کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے مقابلے میں بچا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی برائی چاہے یا اللہ تمہارے ساتھ کوئی انعام کرنا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دینا چاہے، اس انعام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی سزا دینا چاہے، سزا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر غالب ہے، راضی کرو تو اللہ کو کرو، وہاں سے ملے گا جو ملے گا۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ قد یعلم اللہ، انہی منافقین کا ذکر ہے، یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک تو یہ بتایا کہ ان مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا کہ اندر کے لوگ اس طریقے سے مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اپنے آپ کو باہر کے لوگ کفار کیا دیکھتے ہوں گے کہ دیکھو اندر ان میں ہی آپس میں اختلاف ہے، انہی میں آپس میں مخالف ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وحی کے ذریعے سے آپ کو جو تعلیمات تھی اور آپ کو جو حسن اخلاق دیے تھے، کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاموشی، صحابہ کی طرف سے خاموشی، ورنہ ایسے موقع پر اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ حالانکہ ایسا ہوتا ہے عموماً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے یا اندر کے دشمن پہلے ان کو مارو تو باہر کے لوگوں کو تو موقع مل جاتا، تو اس لیے ایسے موقع پر یہ من جانب اللہ درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کے حالات آتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے اس طرح کے حالات آتے ہیں، تو بہرحال ان واقعات سے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ آگے منافقوں کا عجیب ایک اور حال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، قد یعلم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے تم میں ان لوگوں کو، المعوقین، جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہے، دوسرا اس کو کہتا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، چھوڑو چھوڑو، چلو یہاں آ جاؤ۔ اگرچہ یہ شان نزول جیسے واقعہ جو چل رہا ہے احزاب کا، ہم اپنی حالت پر غور کریں، کیا کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارے کسی عمل سے ہم کسی کو یا ہم اپنی زبان سے کسی کو کوئی دینی کام سے روک رہے ہوں؟ اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نماز کے لیے جا رہا ہے، ہم اس کو کہتے نہیں نہیں یہ کام کر لو، پھر نماز کے لیے، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ دینی کام سے روکنا اللہ تعالیٰ کن کا، کن لوگوں میں شامل فرما رہے ہیں؟ منافقوں میں۔ بہت احتیاط کی بات ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنے کسی جملے سے، کسی بات سے ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے کسی کو دینی کام سے روک رہے ہیں۔ ایک شخص مسجد جا رہا ہے، پہلے میرا یہ کام کرو، اس کے بعد مسجد جانا ہو تو چلے جانا، نہیں نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھے گا پھر کام کر لے گا، اگر فرض نماز ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو ہم نے دیکھا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو کسی خاص دین کے کسی خاص شعبے سے تعلق ہوتا ہے، ایک شخص ہے جس کو تعلق ہے کہ بس ہم لوگ اس طریقے سے دین کا کام کریں گے، دوسرا شخص دوسرے طریقے سے دین کا کام کر رہا ہے، یہاں پر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے جس طریقے سے دین سیکھا اور جس طریقے سے میں دین میں آیا اور میرا جو تعلق ہے، میں کہتا ہوں بس اسی طریقے میں سب آ جائیں، جتنے لوگ ہیں وہ سب بس ٹھیک ہے اسی بس قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے میں اور درس دینے میں لگ جائیں۔ بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اچھا سب اسی کام میں لگ جائیں، نہیں، جو جس کام میں لگا ہوا ہے، دین کا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ہر کام کی ضرورت ہے، دین کے ہر کام کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ ڈالو، جو جس کام میں کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، لگنے دو۔ اسلام میں مسلمانوں کو مدارس کی بھی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے، اسلامک اسکول کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ تبلیغی جماعت کی بھی ضرورت ہے، مساجد میں ائمہ کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک شخص ایک کام میں لگا ہوا ہے بیچارہ، اس کا کام ہے امامت کرنا، اس کو کہتے ہیں نہیں امامت تو نماز تو کوئی بھی پڑھا لے گا، چلو چلو ہم فلانے دینی کام میں جاتے ہیں، نہیں، ایک کام میں لگا ہوا ہے، اس کی جگہ سنبھالنے والے اور لوگ آسان سے نہیں ملتے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو وہ کام کرنے دو، وہ بھی دین کا کام ہے، رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں وہ لوگ جو دوسروں کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور والقائلین لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ تو منافق ہیں، تو منافقین آپس میں ایک دوسرے کے تو بھائی ہی تھے، اور منافقین اپنے وطنی بھائیوں سے، اسلامی بھائی تو نہیں اس لیے کہ منافق اور مسلمان تو بھائی نہیں، اپنے وطنی بھائیوں سے، اور کبھی ایسا بھی ہوا، بعض واقعات ایسے بھی ہوئے تھے کہ نسبی بھائی، ایک منافق ہے ایک مومن ہے، تو بیچارہ جو منافق جو مومن ہے وہ جا رہا ہے جنگ میں، منافق اس کو کہتا ہے چھوڑو چھوڑو کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ والقائلین لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جاؤ، ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ۔ اور خود ان منافقین کا حال یہ ہے کہ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور یہ جنگ میں حاضر نہیں ہوتے مگر تھوڑی دیر کے لیے، دیکھتے ہیں ابھی ذرا سکون کا وقت ہے، چلو ابھی چلے جاتے ہیں، نام لکھوا دے بس، یعنی لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم آ گئے، بس دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، دکھانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں، نام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ بھی کیوں؟ اشحتن علیکم، اشحتن علیکم، تھوڑی دیر کے لیے جو وہ آ جاتے ہیں یہ بھی بخل کی وجہ سے آتے ہیں، یہاں بخل بھی کہہ سکتے ہیں، لالچ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ منافقین میدان جنگ میں جو حاضر ہوتے تھے، جو آتے تھے، کیوں آتے تھے؟ ایک تو یہ سوچ کر کہ اگر فتح ہو گئی، اگر کہیں فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت ملے گا تو ہمیں بھی مل جائے، لالچ، اگر کہیں فتح حاصل ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان اکیلے پورا مال غنیمت لے جائیں، تو بخل، بخیل بن رہے ہیں کہ ان کو پورا مل جائے گا، نہیں نہیں ہمیں بھی ملے، کبھی مال کا بخل نہیں بلکہ جان اور مدد کرنے میں بخل ہو، بخیل ہوتا ہے انسان کہ نہیں نہیں میں اس کی مدد کیوں کروں، بخل میں مدد، یہ مدد کے اعتبار سے بخیل ہیں کہ مدد کرنے میں بخیل ہیں، اشحت علیکم، بخل کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ نہیں آتے، بخیل ہیں مدد کرنے میں، یا مال لینے میں وہ لالچی ہیں اور حریص ہیں، اس لیے آتے ہیں تاکہ مال غنیمت مل جائے، یہ شح ان کے الگ الگ معنی ہو سکتے ہیں، اشحت علیکم، بخل لیے ہوئے آتے ہیں، آتے بھی ہیں تو بخل کی وجہ سے آتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف کا وقت آتا ہے میدان جنگ میں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، تو اے مخاطب، رَأَيْتَهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ رَأَيْتَهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی جانب اس طرح دیکھتے ہیں کہ تدورو آئینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، انتہائی ڈرے ہوئے، پریشان، اب موت آ گئی، اب موت آ گئی، آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے نشے میں کوئی شخص ہو، تدورو آئینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو، موت کے وقت بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، اس طرح کی حالت ان کی ہو جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ان منافقوں میں دو بڑی بری صفتوں کا تذکرہ کیا گیا، بخل اور بزدلی، جان کی فکر اور مال کی فکر، یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کو احادیث میں خاص طور پر جن سے پناہ مانگی گئی، اعوذ بک من الجبنی والبخلی. اب جب وہ احادیث پڑھیں، وہ دعائیں جب ہم پڑھیں حزب العظم میں، تو یہ یاد آئے گا کہ یہ خاص دو چیزیں ہیں جو انتہائی بری صفات ہیں، بخل اور بزدلی. مال دینے میں انسان پیچھے ہٹتا ہے، جان دینے میں پیچھے ہٹتا ہے، جان کو بچانا ہے، مال کو بچانا ہے، بخل اور بزدلی، یہ دونوں چیزیں منافقوں میں پوری طرح پائی جاتی تھیں، اسی کو یہاں بیان کیا. اذا جاء الخوف، جب خوف کا وقت آتا ہے، تو رأیتہم، آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک، آپ کی جانب وہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو، موت کی وجہ سے بے ہوشی اس پر طاری ہو رہی ہو. فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سلقوکم بألسنة حداد، تو وہ تیز زبانوں سے تم پر حملہ کرتے ہیں. مسلمان کا کام، مؤمن کا کام تیز زبانی نہیں ہے، مؤمن سیدھا سادہ، بھولا بھالا، حدیث میں آتا ہے یہ جنتی ہیں. سلقوکم بألسنة حداد، منافقوں کا کام کیا ہے؟ جنگ ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، اب آگئے مسلمانوں کے پاس اور اب ان کو طرح طرح کے طعنے دے رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں. سلقوکم، وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تیز زبانوں سے، طعنے دینا، سخت طرح کے طعنے دینا، کیا کرتے ہیں؟ ہاں تم لوگ تو اچھا تم لوگ تو مال غنیمت لینے کے لیے گئے تھے نا، اس لیے آئے تھے، تمہیں پتا تھا کہ بہت مال غنیمت ملے گا، تم سمجھتے تھے کہ اچھا یہ ہوگا، اس لیے تم یہاں آئے تھے، اب ہمیں بھی دو، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی دو. یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا بات کرنے کا. منافق انسان، ایک سمجھدار شخص منافق اور مؤمن کو ایک بات میں پہچان سکتا ہے. سلقوکم بألسنة حداد أشحة على الخير، مال غنیمت میں لالچ کرتے ہوئے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے، ان کو برداشت کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یاد رکھو، اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ لوگ مؤمنین میں داخل نہیں ہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، پہلے سے ہی ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے جتنے نیک اعمال اگر ہیں بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال بیکار کر دیے، ان کو کوئی ثواب آخرت میں نہیں ملے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ کے لیے کام آسان ہے. اللہ پر کون مؤاخذہ کرے گا کہ آپ نے ان کے اعمال کیوں بیکار کر دیے، کیوں ان کو نماز کا ثواب نہیں مل رہا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کی دل کی حالت کیا ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے. واقعہ تو اسی طرح چل ہی رہا ہے، تو ہم یہیں پر رک جاتے ہیں. رکوع اگرچہ ایک آیت کے بعد ہے، رقم یہیں پر رک جاتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.